بسم الله الرحمن الرحیم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
توکل کھل کے حقیقت کیا ہے اور قرآن مجید کس نظر سے توکل کرو.
دو، توکل در روایات معصومین علیهم السلام.
دوسرا یہ کہ معصومین علیهم السلام کی روایات میں توکل کا کیا مقام ہے؟
مبحث سوم و مقام سوم این است که توکل لازمه ایمان به خدا.
تیسرا مورد جسے ہم بحث کریں گے یہ ہے کہ توکل ایمان کا لازمہ ہے.
مبحث مقام چهارم توکل و لزوم فعالیت و کار و تلاش و جد و جهد.
چوتھا مقام یہ ہے کہ توکل کے معنی یہ ہیں اور توکل کا لازمہ یہ ہے کہ انسان تلاش کرے، جستجو کرے، محنت کرے.
پس ما انشاءاللہ در این چهار مقام بحث خواهیم کرد.
انشاءاللہ این چهار موارد کے بارے میں ہم بحث کریں
و شاید امروز این چهار مقام رو تمام بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم.
اللہ نے توفیق دی تو آج انشاءاللہ این چهار موارد چھیڑیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچیں.
خب امروز روز ولادت سے حضرت مولا الخمین ابو عبداللہ حسین علیہ السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قد مولا الخمین حضرت ابو عبداللہ حسین کی ولادت کا دن بھی
و اگر بخواهیم عالی ترین مرتبه از توکل و رضا رو پیدا کنیم باید در ابو عبداللہ.
اگر توکل کو مجسم صورت میں کہیں دیکھنا چاہیے تو حضرت ابو عبداللہ.
حالا چرا من این بحث رو این روایت رو برای بحث انتخاب کردم؟
اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ میں نے بحث کے لیے اس روایت کا انتخاب کیوں کیا.
چون اعمال تقسیم می شوند به دو قسم.
اس لیے کہ اعمال
در یک تقسیم
اعمال کی مختلف تقسیمات ہیں. ان میں سے ایک تقسیم کو اگر مد نظر رکھو تو دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اعمال.
یک اعمال قالبی.
ایک اعمال اعمال قالبی ہے جو اعضاء و جوارح سے ہم اجا لے آتے ہیں.
دو اعمال قلبی. یہ
اعمال قالبی کے مقابلے میں دوسرے قسم کے اعمال اعمال قلبی ہیں. دل کے اعمال کچھ کم ہمارا دل انجام دیتا ہے.
اعمال قالبی رو افضلیتش رو شنیده اید؟
اعمال قالبی کی فضیلت کو تو آپ نے بہت کچھ سنا ہے. نماز حج وغیرہ.
نماز اول وقت فضیلت داره، روزه با اون خصوصیات فضیلت داره. اینا رو معمولا برای ما گفتن.
اعمال قالبی کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں کہا گیا ہے
و شما هم به حمد الله المنه مطلعی
الحمدللہ کہ آپ بھی باخبر ہیں.
اما وقتی که پیغمبر به معراج می رود و از خدا سوال می کند ایل اعمال افضل، خدا دیگه به او فرشی جواب نمی دهد، عرشی جواب می دهد.
لیکن جب خدا پیغمبر اکرم معراج میں پروردگار عالم سے سوال فرماتے ہیں کہ الہ کون سے اعمال اچھے ہیں، جواب جو ملتا ہے وہ فرشی جواب نہیں ملتا ہے. فرشی سمجھتا ہے یعنی انہیں مادہ کے مطابق جواب نہیں ملتا ہے بلکہ عرشی جواب ملتا ہے.
این جوابی که خدا به پیغمبر میدهد این جوابی است که مربوط به جان، نفس، دل و قلب انسانه.
یہ جواب جو وہاں سے ملا ہے یہ اعضاء و جوارح سے مربوط جواب نہیں بلکہ جان انسان، قلب انسان، دل انسان سے مربوط جواب.
پس یادمون باشد اعمال دو قسمند، قلبیه و قالبیه.
پس ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اعمال دو طرح کے ہیں، اعمال قلبی و اور اعمال قلبی،
و در این روایت بحث از اعمال قلبی است نه اعمال قالبی.
این روایت بحث اعمال قلبی کے بارے میں، اعمال قالبی کے بارے میں نہیں،
این مقدمه بحث،
اس بحث کی تمهید ہے.
برمیگردیم به اون چهار بخشی که و مقامی که گفتیم بحث
پلٹتے ہیں ان چار مقامات کی طرف جن کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ ان چار مقامات کے بارے میں ہم بحث کریں.
یک، مقام اول، توکل حقیقتش چیست و نگرش قرآن نسبت به توکل چیست.
مقام اول یہ تھا کہ توکل کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کی نظر میں توکل کا کیا مقام.
اول به سراغ لغت می رویم.
حقیقت توکل کو سمجھنے کے سلسلے میں پہلے ہم اس توکل کے لغوی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں.
توکل از ماده وکالت است.
توکل کے حروف اصلیہ واو کاف لام یہ ہیں کہ جس کا مصدر وکالت آتا ہے.
اگر به وکیل هم وکیل گفته می شود، چون شما بر اون توکل می کنی و کار او وکالت است.
اگر وکیل کو بھی وکیل کہا جاتا ہے اس پر تو غور کیجیے، وکیل کو کیوں وکیل کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس پر بھرپور بھروسہ کر لیتے ہیں اور وہ بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہو.
پس وکیل وکیل است چون شما بر اون تکیه کردی.
پس وکیل تمہارے لیے کام کرتا ہے اس لیے کہ آپ نے اس پر بھروسہ کیا.
حالا اما بحث از توکل بر چیز؟ بر خدا.
یہاں توکل تو آپ اپنا وکیل کس کو بنا رہے ہیں؟
شما وقت یه وکیلی بگیرید میکردید موفق ترین، عالم ترین، محیط ترین، زرنگ ترین، صادق ترین وکیلی که خریده نشود، وکیلی که رشوه نگیرد، وکیلی که در دادگاه بتواند حمایت کند، دنبال یه همچین وکیلی میگردید.
اگر آپ اپنے کسی کیس کی نگرانی کے لیے کسی وکیل کی تلاش کرنا چاہیں تو کیسے وکیل کی تلاش کریں؟ ایسا وکیل جو قابل ہو، علمی اعتبار سے مسلط ہو، آپ کے ساتھ ہمدرد ہو، سچا ہو، کسی کے سامنے خوف کے مارے نہ جھکتا ہو اور کسی لالچ وغیرہ میں نہ آ سکتا ہو، ایسے کو تلاش کرتے ہیں.
خلاصه این که توکل از ماده وکالت است.
مختصر یه که توکل وکالت است.
برمیگردیم به فرهنگ اسلامی.
پلٹتے ہیں اسلامی تہذیب کی طرف، اسلامی ادب کی طرف.
آقا توکل در فرهنگ اسلامی معنی چی؟
اسلامی فرهنگ کے مطابق توکل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
هی به ما گفتن بر خدا توکل کن، بر خدا اعتماد کن، فتوکل علی الله، این یعنی چه؟
اکثر وائزوں سے یہ ہم سنتے رہے ہیں خدا پر توکل کرو، اور قرآن کی آیتیں بھی ہم نے سنی ہیں فتوکل علی الله، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟
در مشرب فرهنگ اسلامی توکل یعنی اعتماد بر خداوند سبحان که او تکیگاه مطمئن نیست.
مکتب اسلام کے فرهنگ کے مطابق توکل کے معنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا کہ وہ بہترین بھروسے کا اهل.
میخوام این فرهنگ رو توضیح بدیم با آیات قرآن.
اس فرهنگ اسلام سے جو توکل کا معنی ہم نے سمجھا ہے اس کو در پھیلانا چاہتے ہیں آیات قرآن کی روشنی
و خودمون رو عرضه کنیم بر قرآن و توکل در قرآن،
اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو قرآن میں جو توکل ہے اس توکل کے معنی کے ساتھ کمپیئر کریں.
چی توکل می کنند؟ یک
کون توکل کرده؟
خدای سبحان چه کسانی را متوکل می داند؟
کون توکل کرده ہے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نظر میں متوکل انسان کون ہے؟ توکل کرنے والا کون؟
ما می خواهیم ببینیم راست میگیم یا نه؟ متوکل هستیم یا نه؟ توکل می کنیم یا نه؟ بیقضی باید کار رو چکافی کنیم خودمون رو.
دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعا ہم خدا پر توکل کرتے بھی ہیں کہ نہیں.
خدا توکل بر خودش را لازمه جدا ناشدنی از ایمان میدان.
خدا کی نظر میں توکل ایمان سے جدائی پذیر نہیں ہے، ایک دوسرے سے یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی.
مگر می شود کسی باور به خدا ندارد توکل بر خدا کند؟
شخص کیا ممکن ہے جس کو وجود حضرت حق پر یعنی خدا پر اعتقاد نہ ہو لیکن اس پر توکل کرے؟
این تعبیر باور رو داشته باشید شما به اعتقاد کرد باور در خود استعمال میشه؟
باور خود باور ہی جمعی میں استعمال میشه
باور استعمال میشه من به این کار دارم
باور لفظ باور کو آپ سامنے رکھیں اس سے مجھے کام لینا باور یعنی یقین کسی چیز کے بارے میں
اگر من به او یقین نداشته باشم باور نداشته باشم ایمان نداشته باشم چگونه میتونم به او توکل کنم؟
اگر مجھے اس پر یقین نہ ہو تو میں اس پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟
گفتن این که من به خدا باور دارم به درد نمیخوره
اور صرف تمام سے کہنا کہ میں خدا کا یقین ہوں یہ کافی نہیں ہے.
حالا بعد چجور لازمه توکل لازمه ایمان رو توکل میدوند و علی الله فلیتوکل المؤمنون اصرا مؤمنینن که به خدا توکل میکنن یعنی خدا رو تکیگاه خود قرار میدن.
صرف خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں مومنین، ان مومنین کو چاہیے کہ وہ صرف خدا پر بھروسہ رکھیں.
این در آل عمران آیه 122 سورہ آل عمران
آیه نمبر 122
و در سورہ مائده لسان قرآن طور دیگری است.
سورہ مائده میں ایک اور انداز میں اسی مطلب کو بیان کیا.
در سورہ مائدہ آیه 23
سورہ مائدہ میں آیت نمبر 23
و علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اگر مؤمن هستید پس بر خدا توکل کنید. یک معنایی هم داره ها، یعنی اگر دیدی که توکل بر دیگری میکنی بدان ایمان باور حقیقی نداری.
وعلالله فتوکل صرف الله پر ہی بھروسہ رکھو ان کنتم مؤمنین اگر مؤمن ہو تو، یعنی مؤمن اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ رکھ نہیں سکتا ہے.
همینطور نمیشه ادعای کرد. ما در کارهامون خودتون حالا دیگه بهتر میدونید چه خبره دیگه. خلاصه و علی الله فتوکل کرد.
اما ہمارے معاشرے میں جو حالت ہے اس سے تو آپ کو بہتر آشنا ہے کہ آپ کتنا خدا پر توکل کرتے ہیں اور کتنا اپنے جسم پر توکل کرتے ہیں.
در سورہ انفال آیه 2 توکل به خدا رو یکی از صفات بارز مؤمنینشون برده. یادتون باشه صفت بارز
سوره انفال کی آیت نمبر 2 آیت نمبر 2 میں مؤمنین کی آشکارا صفات میں سے یعنی بارز اور واضح اوصاف میں سے ایک اسی توکل کو قرار دیا.
گفته اگر میخواید یه بفهمید که کسی مؤمن است، ببینید چگونه تنکل بر خدا میشه.
اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہو کہ کوئی شخص کتنا مؤمن ہے تو اس کے توکل کو دیکھو، جتنا وہ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے، جتنا وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے.
یعنی امر از این طرف شده، به واسطه یه توکل پی به ایمان او ببرد.
یعنی ادھر سے آپ ایمان کی طرف ہے، توکل کی طرف ہے، توکل کو دیکھو، اس کے ایمان کو سمجھو.
اگر شما میبینید مرحوم امام در اون قضیه کل عراق بیرونش میکنن، اون توکل رو میکنه، میگه اگر همه کشورهای عالم درشون رو به طرف من ببندن، یک کشتی اجاره میکنم و بر خدا توکل میکنم و داد مردم رو میرسونم، این آها میخواد اون از این توکل ما پی به یک ایمانی میبریم که اون ایمان صد مرسوم.
مردان خدا همیشه خدا پر متوکل رہے ہیں، خدا پر توکل کرتے رہے ہیں. حضرت امام خمینی جب اس کو عراق سے نکال دیا جاتا ہے، وہ جہاں بھی وہ جانا چاہتے ہیں تو اس ملک کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے اوپر سے کہ جناب ان کو آنے نہ دیں. تو بالآخر امام یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اگر تمام دنیا کے ممالک اپنی اپنی سرحدیں میرے سامنے بند بھی کر لیں تو میں اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹوں گا نہیں، پھر کشتی کو کرائے پہ لوں گا اور دنیا بھر میں اپنے مشن کو لے کے چلوں گا. یہ توکل ہے خدا کا، اور اس توکل سے اس کے اس ایمان مستحکم کا اندازہ لگا سکتا ہے.
اور یارو ببینید انما المؤمنون، حس رو یادتون باشه، الذین اذا ذکر الله، وقتی که یاد خدا میکنن، این یاد با سبحان الله جایز نباشه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بذکر الله، این قلب متجلی میشه اون وقت که یاد خدا میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، میست قرآن رو که براش میکنن میبینه داره میره بالا، قلب یه قلب دیگه داره میشه، باور داره ترقی میکنه.
این نما مؤمنون، این مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جلا پاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادت ہم ایمانا، وہ ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی حیثیت سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کا دل اوپر جاتا ہے اور ان کے یقین کے مدارج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے.
نکته ای در این زادت هم ایمان ها هست که الان وقت گفتنش نیست.
اس زادت هم ایمان ها میں ایک نکته خفیه ہے که فلحال رہنے ہیں، اس کو ابھی ذکر کرنے کا وقت نہیں.
و علا ربهم یتوکلون،
اس کے بعد ہے و علا ربهم یتوکلون.
پس این صفت وارد که علا ربهم یتوکلون از نشانه های ایمان،
یہ تین چیزیں غالباً قرآن کی اس آیت سے ملتی ہیں. ایک ذکر خدا سے دلوں کا جلا پانا، آیات قرآنی کی تلاوت سے ان کے یقین میں اضافہ ہونا، ان کا ایمان کا بڑھنا، اور نمبر تین خدا پر توکل کرنا.
پس تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که توکل لازمه جدا نشدنی یه ایمانه و یکی از صفات بارز مؤمنانه.
جہاں تک ہم نے یہ کہا کہ توکل ایمان سے جدائی ناپذیر ہے اور ایمان کے لوازم اصیلہ میں سے ایک ہے،
حالا میخوایم یه مقداری ترقی کنیم با قرآن.
اب قرآن کے سہارے ذرا اور آگے بڑھنا چاہیے.
یہ ذرا وارتا بخوان برو والا،
قرآن کہتا ہے کہ بڑھو آگے بڑھو.
خدا میخواد باز ما رو مقداری
حدیث
نه 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 این تو حدیث خدا میخواد باز ما رو مقداری دستمون رو بگیره، توکلمون را یا رفتن به سوی توکل رو تقویت کنه.
یعنی هم آگه بڑھنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ خدا انشاءاللہ ہمیں مدد دے گا اور ہم اس کے سہارے اس توکل کے میدان اور آگے بڑھ جائیں گے.
امروز ہم روز ولادت امام حسین، باید توکل پیدا کرنا چاہیے.
حضرت امام حسین کی ولادت کا دن ہے اور توکل پیدا کرنا چاہیے.
در سوره مزمل آیه 9،
سوره مزمل کی آیت
لا اله الا هو،
مشرق اور مغرب کا پروردگار، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے،
فاتخذه وکیلا،
اور جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں تو اسی کو وکیل بنا.
رب المشرق والمغرب اشاره به حاکم و ربوبیت تکوینی یا تشریعی خداست بر سراسر عوالم وجود.
یه جو آیت کا آغاز ہوا ہے رب المشرق والمغرب، اس کے اندر ایک بہت بڑا مطلب پنہان ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم کی ربوبیت تکوینی اور تشریعی تمام عوالم کے اوپر ثابت ہے، اس کا حاکمیت اور ربوبیت مطلق صرف خدا کے لیے حاصل
ہے. این رب مطلق و این خدای حاکم بر سراسر جهان اصلی، این خدا شایسته پرستی، شایستگی که پرستی دارد.
یه الله جو کہ ربوبیت مطلقہ رکھتا ہے اور عالم کون پر صرف اسی کی حکومت ہے، ایسا اللہ ہی شائستہ ہے کہ اس کی پرستش کی جائے.
ہو حال کہ خدا رب المشرق والمغرب،
حالا جب ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہی حاکم مطلق، وہ اس کی ربوبیت مطلقہ ہے عالم تکوین اور تشریح پر، تو
خدا چی به ما القا کرده؟ این که حاکمیت از آن من میخواد قلب رو آماده
کنه. یه اپنی حاکمیت کا اعلان کرده، ہمارے دلوں کو ایک مطلب کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے.
میخوان به ما بفهمونن ربوبیت و حاکمیت از آن خدا.
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام عوالم کی ربوبیت صرف خدا کے ہاتھ میں، عالم کون کی حاکمیت صرف خدا کے ہاتھ میں، حاکم صرف خدا.
حالا که این سره پس فتخذه وکیلا، کجا میری؟
جب ایسا ہے تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ جو تمام عوالم کا مالک ہے اور حاکم ہے اسی پر بھروسہ کرو.
ببینید امام حسین چه کرده؟ این همه ایادی که مرموز در عالم به وجود آمد برای اینکه نامش رو محو کنه، قبرش رو محو کنه، اما مگر محو می شود؟ فاتخذه وکیلا.
جب امام حسین علیه السلام اس رب کو اپنا وکیل بنا دیا، تو اس رب نے کس طرح سے اسم حسین کو زندہ کیا دیکھو لو. یہ کربلا واقعہ، کربلا کے بعد کتنی ہی قوتیں آ گئیں کہ قبر حسین کو مٹایا جائے، ذکر حسین کو مٹایا جائے، حسین کے جاننے والوں کو ختم کر دیا جائے، مگر ایسا ہوا؟ وہ جتنے ہی اس کو مٹانے کے در پہ تھے اتنے ہی حسین اشکار ہوتے گئے.
انسان در کارهای عادی وکیل میگه، یه وکیل موفق میگه راحت شدم الحمدلله، یک وکیلی پیدا کردم، این وکیل هم صادق است، هم رشوه نمیگیرد، هم عالم است، خیالم راحت کرده، دیگه این طرف اون طرف نمیدم.
اگر کسی کا کوئی اهم کیس تو وہ مسترب ہوگا، لیکن جب یہ شخص ایک اچھے وکیل تک دسترسی پیدا کرتا ہے جس میں تمام اوصاف حسنہ و کمال اس میں موجود ہوں، تو پھر اسے اطمینان ہو جاتا ہے، وہ اضطراب کی حالت ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ بہت اچھا وکیل مجھے ملا ہے، جو جو سچا ہے میرے ساتھ ہمدرد ہے اور قابل ہے لائق ہے اور کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے, کسی پیسوں کے زد میں آ کر بکنے والا نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے میرے کیس کو چھوڑنے والا نہیں ہے,
لہٰذا جب ایسا وکیل ملتا تو اطمینان حاصل ہوگا. اگر میں وکیل گرفتی میگه من این گرفتم بهتر موفق بشم به مقصودم برسم.
ایسے وکیل کو ہم اس لیے انتخاب کرتے ہیں کہ ہم سے اچھی طرح سے کامیاب ہوں اور اپنے مقصود تک پہنچ جائیں.
خب حالا پس شایسته انسان مؤمن بنده خدا برای اینکه توفیق بهتری داشته باشه از اضطراب در بیاد, از نگرانی بیرون بیاد, خدا رو وکیل خودش قرار بده.
اگر انسان اضطراب سے نکلنا چاہتا ہے, بے‌چینی کی حالت سے خارج ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے یہی راستہ متعین ہے کہ وہ خدا کو اپنا وکیل بنائے.
توضیح بده.
اس کی اور بتا
توضیح. ما برای پیش برد اهداف اون سه راه بیشتر نداریم.
اپنے اهداف تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے تین ہی راہیں ہیں.
پھر اهدافمون رو محقق کنیم, به مقاصدمون برسیم, سه راه بیشتر نداریم.
اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے مطلوب اور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں, ہمارا جو ہدف ہے وہ ہمیں حاصل ہو, تو ہمارے سامنے تین راہ ہیں.
یک به خویشتن اعتماد کنیم.
ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر بھروسہ کریں.
دو به دیگران اعتماد کنیم و چشم به کمک دیگران داشته باشیم و بگیم دیگران دستمون رو بگیرن.
دوسرا یہ کہ اپنے آس پاس کے جو دوسرے انسان ہیں ان پر ہماری نظریں رہیں اور ہم کہیں کہ جناب ہم ہمارے ان کاموں کو یہ نمٹائیں, یہ میرے مشکلات کو حل کریں.
صرف به خدا اعتماد کنیم و از غیر او چشم بپوشیم.
تیسرا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا پر اعتماد کریں اور غیر خدا جتنے بھی ہیں ان سے صرف نظر کریں.
راہ دوم بدترین راہ
ہے. مجھے دوسرا راستہ بتا دیا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھروسہ کرنا وہ سب سے بدترین راستہ ہے.
یعنی ان کے بندے برای امرار معاشم, برای گذران زندگی, برای موفقیتم به دیگران اعتماد کنم, در تحصیلم, در تجارتم, در خانداریم, در رفاقتم بیام اعتماد به دیگران کنم. این بدترین راه. این یعنی کله بر دیگران شدن. خدا نمیپسندد مؤمن کله بر دیگران باشد.
که اپنے تمام معاملات میں, اپنی پڑھائی میں, اپنے اداری امور میں, اپنے خصوصیات میں, اپنے گھر کے حالات میں ہم اپنے جیسے اپنے آس پاس کے لوگوں پر اعتماد کریں کہ یہ میری مشکلات کو حل کریں. یہ سب سے بدترین قسم ہے. اس کو روایات کی زبان میں کل علی الناس کہتے ہیں, لوگوں پر بار بننا.
بات کریں
اس کی بہت مذمت کی گئی.
میرے درس بخونے, درست تحصیل نہیں کنے, میرے سراغ اینوں کے برای این مسئلہ رو حل کن. این یعنی انگل شدن.
فرض کر لیں کہ کالج میں جانے کے دنوں میں, جن دنوں کی پڑھائی کے حیران ہیں, ان میں تو وہ پڑھتا نہیں. وہ جب سر پہ امتحان آتا ہے تو کبھی اس کے پاس جاتا, بھائی اس مسئلے کو حل کرو, کبھی اس کے پاس جاتا.
در امور مالی کھلے بر دیگر
ہم اسی طرح سے اپنے مالی امور میں خود تلاش اور جستجو کر کے اپنی معاش کو پیدا کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ جناب آپ میری اس مشکل کو حل کریں.
یہ بہترین نوع اعتماد.
یہ اعتماد اور بھروسے کی بدترین شکل.
نوع دوم از اعتماد.
اعتماد اور بھروسے کی دوسری قسم
اعتماد به خویشتن.
اپنے اوپر اعتماد کر,
به خودم اعتماد کن. اینجا ما با مشرب روانشناسان یه اختلاف پیدا میکنیم.
یہاں جو سائیکولوجسٹ حضرات ہیں نفسیات کے ماہرین, ان کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے.
از نظر روانشناسی اعتماد به خود خیلی عالی.
نفسیاتی علوم کے ماہرین کے پاس سیلف کانفیڈنس یا اپنے اوپر اعتماد کرنا یہ بہت بہتر سمجھا جاتا ہے.
آخرین درس یک مکتب روانشناس این است که یک انسانی را بیابد او رو تربیت کند معتمد بر خویش بشود.
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ یہ انسان اپنے اوپر بھروسہ کرے.
به این میگیم اعتماد به نفس,
جس کو اعتماد به نفس یا سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں,
و مطلوب در علم روانشناسی
جو کہ سائیکولوجی میں بہت ہی محبوب اور مطلوب صفت ہے.
میخوایم این رو مقداری کالبد شکافی کنیم.
اب اس کو بھی ذرا کھولنا چاہتے ہیں, سیلف کانفیڈنس یعنی کیا مطلب ہوا.
این مسئلے دو بود دارد,
اس خود اعتمادی کے یا اعتماد به نفس کے دو مختلف پہلو.
یک بود ایجابی در مسلک روانشناسان, یک بود سلبی.
ایک پہلو تو مثبت اور قابل قبول, ایک پہلو اس کا جو ہے وہ منفی ہے اور ناپسندیدہ.
اونم در مکتب روانشناسی
بتا ان کے سائیکولوجی کے رائے کے لیے
با این درس. خب بود ایجابی در مکتب روانشناسی چیه؟
سائیکولوجی کی نظر میں جو مثبت پہلو ہے وہ کیا ہے؟
این است که انسانی بسازیم از هر جهت متکی به خود باشد.
ایسے انسان کی تربیت کی جائے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے اوپر بھروسہ کرے.
ولذا توصیه می کنند به خود اتکایی.
اسی لیے خود اتکا اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توصیه اور تلقین کی جائے.
از راه تلقین و فنون روانشناسانه کاری می کنن یک عنصر از تحیل تردد در بیاد و خود متکی
تلقین کے ذریعے سے ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ایک انسان جو مسترد ہے, بکھرا ہوا ہے, منتشر ہے, اس کو جمع کرے اور اس کو کہیں کہ تم خود اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہو, یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں.
یہ خوب ہے, صحیح عالی ہے, اما توقف در این مرتبه خطرناک.
اس حد تک ابھی آپ کو بیان کیا کہ انسان بکھرا ہوا ہے, پاشان و پریشان ہے, منتشر الافکار ہے, اس کو سمیٹ کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے حد تک لے آنا کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں, اس حد تک لے آنا اور یہاں تک لے آنا اچھی بات ہے. لیکن اگر انسان یہاں پہنچنے کے بعد رک جائے اور کہے کہ بس مجھے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا, تو یہ خطرناک بات ہے.
فرہنگ توحیدی یہ اسلامی جما دست این آقا رو گرفته گفته بیا والا.
ہمارے اسلام کی آداب توحیدی میں, فرہنگ توحیدی میں یہاں رکنا نہیں, بلکہ خدا کہتا کہ اب آگے بڑھو اور آگے بڑھو.
یعنی چه؟ یعنی انسان خود متکی این رو از خود ندار.
یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے وہ انسان جو اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے کو خود سمجھتا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے,
ہمیں چیز تو نیستی,
سب کچھ تم نہیں ہو,
ہمیں یہ قدرت تو نیستی,
توانائی تم نہیں ہو,
ہمیں یہ علم تو نیستی,
تم علم نہیں ہو.
نہ, مسئلہ چیز دیگری است و بالاتر,
بلکہ قدرت اور علم کہیں اور سے آئی ہوئی چیزیں.
در این فرهنگ هرچه مرتبه معرفت افزون شود, هرچه مرتبه معرفت افزون شود, دو مسئله صورت میپذیرد, یکی از عدم اعتماد به دیگران, یکی اتکاء بر آن که همه چیز از اوست.
تو اس فرہنگ کے مطابق، اس مکتب کے مطابق جتنی بھی معرفت کے درجات بڑھ جائیں گے انسان کے، اسی حساب سے دوسروں سے بے اعتنائی اور اس ذات حق کے اوپر بھروسہ بڑھتا جائے گا.
البتہ بے اعتنائی
بے اعتنائی کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا نظر انداز کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بے اعتنائی کے معنی یہ ہے کہ ان پر بھروسہ نہ کیا جائے، بھروسے کے لائق نہیں.
و ہر چھ معرفت زیاد تر بشود در این فرہنگ توحیدی انسان پی به ضعف خود میبرد.
اور اس مکتب توحیدی کے مطابق جتنی انسان کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا جائے گا.
ببین